مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کے سلسلے میں جلوس حسنی کا سلسلہ ہے، اور یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رسول، عاشقان اعتکاف، عاشقان رمضان، ان کا جوش و خروش قابل دید ہے۔ تو الحمدللہ اس جلوس حسنی اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ۔ کچھ ہی دیر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اس جلوس حسنی میں کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس میں ان کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ نواسہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، یا حسن مجتبیٰ، یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
نواسہ مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
نواسہ مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
نواسہ مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
برادر شہید کربلا،
مرحبا مرحبا،
برادر شہید کربلا،
مرحبا مرحبا،
نواسہ مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
نواسہ مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
نواسہ مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
یا حسن مجتبی،
مرحبا مرحبا،
مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
نواسہ مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا مرحبا،
نواسہ مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
نواسہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، یا حسن مجتبی، یا حسن مجتبی، یا حسن مجتبی، یا حسن مجتبی، نواسہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا،
دل بندے فاطمہ،
مرحبا
مرحبا،
مرحبا
مرحبا،
مرحبا مرحبا،
مرحبا مرحبا،
مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا،
رضی اللہ تعالی عنہ کی جشن ولادت کے موقع پر 15 رمضان مبارک آپ کا جشن ولادت ہوا ہے، اور اس موقع پر عاشقان صحابہ اور اہل بیت آل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جلوس حسن، جو کہ بڑا حسن ہے، کیا انعقاد کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ معتکفین اسلامی بھائیوں کا بھی آپ نے اس وقت جلوس امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا منظر دیکھا ہے، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت بھی عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جلوس امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انعقاد کیے ہوئے ہیں. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر کہ اور بھی کئی عاشقان صحابہ اور اہل بیت وہاں جمع ہیں اور جلوس کا مبارک سلسلہ ہے الحمدللہ. آئیے وہاں سے بھی سنتے ہیں کیا کہا اور پڑھا جا رہا ہے.
پیشوائے نوجوان نے بگیش پیشوائے نوجوان نے بگیش پیشوائے نوجوان نے بگیش.
اندر کی طرف کچھ ہوتا ہے تو کچھ فریکوینسی کی ایشوز کی وجہ سے آپ کے پراپر آواز نہیں جا پاتی. ایک شعر وہ ایک مشابہ کا تھا نا، وہ کون سا شعر ہے؟
ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک.
امام حسن مشتبہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نما ان دونوں کا یہ تھا کہ ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک تک کا ان کا وہ تھا، اور ایک اس کے نیچے کا حصہ تھا نا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ مشابہ تھا. تو اس کی طرف اعلی حضرت اشارہ فرما رہے ہیں.
ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین کے جاموں میں غنیمہ نور کا. اللہ اللہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. خط تو ام نے لکھا ہے یہ دو ور کا نور کا.
دل بند فاطمہ فرزند مرتضی فرزند مرتضی
ابن شیر خدا
ابن شیر خدا ابن شیر خدا نواسائے مصطفیٰ.
یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم اپنے نانا کی محبت دیجئے اپنے چشم نم. یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو ابن علی
یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی ہم شکل مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ دل بند فاطمہ
مرحبا مرحبا
دلبد فاطمہ
مرحبا مرحبا
ابن شیر خدا
مرحبا مرحبا
ابن شیر خدا
مرحبا مرحبا
یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن ابن علی کرم کر دو کرم کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم اے سخی ابن اپنی سخا اے سخی ابن سخی اپنی سخا شم کر دو کرم کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ایمان پہ تم رہنا گوا عبد حق ہو
بارگاہ میں عرض ہے ہم ایک شعر پڑھ رہے ہیں ہم آپ سے اس کا معنی معلوم کرنا چاہیں گے
سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفت ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا.
جی پہلے یہ دو مصروں کا کچھ معنی بتائیں پھر ایک اور پڑھیں گے شعر. ہم
سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نام نہیں لکھے اس میں, یعنی دونوں شہزادوں میں سے ایک جو ہے وہ اوپر سے لے کر ناف تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے جلتے ہیں, مشابہ ہیں, اور دوسرے جو ہیں اس کے بعد کا جو حصہ ہے قدم مبارک تک ان میں ملتے جلتے ہیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ ہیں. تو یہ دونوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کے لباسوں کے اندر وہ جلوے ہیں, آدھے آدھے نیما مانے آدھے نیم. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شکل و صورت میں ملتے جلتے تھے, ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے وجود میں مشابہت ہے.
ایک اور شعر آگے گا.
صاف شکل پاک ہے دونوں دو پر کا نور کا.
دوسرا مصرع دوبارہ پڑھیں,
دوبارہ پڑھیں.
صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا خط تو ام میں لکھا ہے یہ تو پر قانور کا.
دوسرا مصرع
اس میں لگتا ہے امین تو ام کی جمع, ام مانے چچا. اچھا اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دونوں جو ہیں ملتے جلتے ہیں جیسا کہ ابھی پہلے بھی گزرا, اور ان دو نور کے یہ ورق ہیں, ورق پتے کو بھی بولتے ہیں, ورق کاغذ کو بھی بولتے ہیں, یہ دونوں نور کے کاغذ ہیں جن پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا شکل و شباہت ظاہر ہے. یہ دونوں نور کے ورقوں پر بنی ہوئی ہے صورت مبارکہ, تو یوں قلم سے نہیں بنی ہوئی. یہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں محاورے اور استعارے وہ ہوتے ہیں. استعارہ وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب ہے کہ کچھ کوئی اور چیز لے کر اس سے وہ مرادی معنی, جیسے حسن چاند جیسا ہے تو چاند جیسا ہے تو یہ چاند جیسا تو نہیں ہوتا, یعنی کہ اس سے مراد حسین ہے.
سے یہ مقصد تو نہیں خطے تو عام, یعنی کہ جیسے پہلے کچھ راز کا کوئی خط بھیجا جاتا تھا تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے, اسے مقصد سمجھنا ہے. پہلے کوئی ٹکڑا روانہ کر دیا خط کا, پھر دوسرا کرتے تھے کہ دونوں جب ملتے تھے پھر سمجھ آتی تھی. شاید یہ بھی
تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ پڑھا ہو, میں نے پڑھا نہیں ہے. شرح میں اگر یہ لکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اگر مراد ادھر خط یعنی لیٹر ہے تو بھی ٹھیک ہے. خط وہ اس کو بھی بولتے ہیں, لکیر کو بھی. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ابھی سورت تیار ہیں, چلائیے.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
ہو لاہور سے آئے ہوں فضان مدینہ میں، میری خواہش تھی میں پہلی دفعہ آیا ہوں.
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں، ماہ رمضان میں اعتکاف کی پہلی دفعہ سعادت حاصل ہوئی.
ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں،
ماہ رمضان کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں.
انشاءاللہ میں نے پورے ماہ رمضان میں مبارک کے اعتکاف کی نیت کری ہے.
میں ماہ رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں.
مدنی حلیہ تو آج ادھر آ کے پہلی بار، یہ میرا دوسرا دن ہے مدنی حلیہ کو، اور یہ سب بابا کا فیضان ہے، مدنی مذاکرے کا فیضان ہے.
ماشاءاللہ یہاں پہ علم دین سیکھا ہے، سنتیں سیکھی ہیں، اور نماز کے آداب سیکھے ہیں، فرائض سیکھے ہیں، ہر چیز سیکھی ہے ماشاءاللہ. پہلے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے سنت رسول رکھنا سکھا دی ہے،
پورا ماحول بنا ہوا ہے، بابا صاحب ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے.
نگرانی شورا کے تو بیان ہی بہت شاندار ہے، بہت شاندار. ہر موضوع پر جب بیان شروع کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ بس چلتا رہے یہ بیان. باخدا یقین کیجئے، یہ اللہ کا احسان و کرم ہے، ان کی آواز میں ایسا درد ہے اور ایسی ان کی ایک سوچ ہے. بندہ خود بخود یہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اس کام کو نہیں کروں گا.
بہت گناہگار انسان ہے، آج کے بعد توبہ کر لیا. آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ غیبت کرے گے نہ سنے گے. آنکھیں بند تھی ہماری، ہم یہاں فضانِ مدینہ آئے نا تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہے ہماری.
آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے نہ جانے کتنی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، کس کس کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں. آج ہماری آنکھیں کھلے ہیں، آج ہم توبہ کرتے
ہیں. ہم جس جگہ بیٹھے ہیں نا دوستوں کی، معاشرے کے اندر کسی نہ کسی کی ضرور برائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی. اور آج جو بیان کیا، یقیناً یہ تو بہت زبردست ایک ماخذ العمل بیان کیا گیا، اور اسے احساس دلایا گیا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کم از کم اس کو سوچیں صحیح.
آج میں اپنے فرینڈ کے ساتھ آیا ہوں ادھر، اس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم یہی باتیں کرتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اٹھتے بیٹھتے خالی غیبت ہی کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ
خود ہم گانے وغیرہ سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھنی چاہیے. انشاءاللہ آئندہ نہ فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، اور نہ انشاءاللہ ایسا مذاق کریں گے کسی کی دل آزاری ہو.
میں فلمیں بھی دیکھتا تھا، ڈرامے بھی دیکھتا تھا، گھر میں ہر چیز کرتا تھا، مگر جب سے میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کیا. اشراق چاشت پڑھنے والا بنا دیا دعوت اسلامی نے. دعوت اسلامی نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے کہ پانچ وقت کا نمازی بنا دیا تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے والا. اور کیا نہیں دیا، جھوٹ چگلی غیبت کرنا، کسی کا مال کھانا نہیں سکھایا.
میں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ نہ ایسا ڈیٹا رکھوں گا، اور نہ ہی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروں گا جس سے مجھے گناہ ملے اور مرنے کے بعد بھی گناہ ملتا رہے، ایسا اب نہیں انشاءاللہ کریں گے.
پہلے جو میں نے سستی کی ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا رہا، اسے میں نے توبہ کی ہے، اب انشاءاللہ تعالی ساری نمازیں پڑھوں گا.
یہاں ہمارا وضو کا طریقہ بالکل غلط تھا جہاں میں پہلے لگتا ہے. پہلے ہم نماز ہماری درست ہی نہیں، پہلے تو نماز سمجھ لیں جو ہم نے نماز پڑھی وہ ایسا لگتا ہے جیسے ضائع ہو گئی ہماری. اب آگے ہمیں پتہ چلا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے پڑھنے کا.
ہم نارملی جس طرح بات کر رہے ہوتے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بات وہ غیبت ہے، اس پہ ہم اتنا ہمیں ہمارا فوکس نہیں ہوتا، لیکن وہ ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. دراصل
اساتے پہ یہ سوچا کہ انہوں غیبت پہلے بہت ساری کی تھی، کہندے گلے تھے، کہندے گلے باندھے سنگیاں دے وچ گلے کر دے سے ایک بہنا دے کہ بھائی فلانا انجی کام کیتا ہے، فلانا انجی کام کیتا ہے. ہن یہ سوچا سے کہ نہ غیبت کر ساں نہ سن ساں.
ابھی میں نے اپنا محاسبہ کیا تو میں کئی بار غیبتیں کر چکا ہوں، یہ بتانا بھی گناہ ہے، پر ابھی میں نے توبہ کر لی ماشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ آج کے بعد ایک چپ سو سو چپ ہی رہیں گے یا بولیں گے تو سوچیں گے اسے.
ابھی ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے ایک اور بھائی ہے ہمارے ہلکے کے، جیسے ہی وہ آ کے بیٹھے تو میرے منہ سے نکلا، اس نے مجھے فوراً چپ کرا دیا. ابھی سیکھ کر آئے اور تم ابھی یہ حرکتیں کر رہے ہو، لیکن یہ کہ اب انشاءاللہ غیبت سے بچیں گے.
اسا کو معلومات کوشش کو نہیں اسا بس دیکھو گھر آنے سے تم آدھے سے امی فلانی شہ چاہ رہے پرانی سے چاہ رہے ہوں تناک سا اصل اتنے آ کے بہت ساری سیکھی ہے تلا سا ماں کی خدمت کرسا پیو کی خدمت کرسا اصا ان کو روٹی ہاتھ نہ کھواسوں اتنے آ کے بہت ساری سیکھی.
اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ والدین کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومنا چاہیے. پہلے اس بات کی تربیت ہی نہیں تھی، بس جاتے تھے چار انگلیوں سے سلام کرا، ہم سمجھتے تھے سلام ہو گیا. اب ہمیں یہاں کے پتہ چلا ہے کہ سلام کا طریقہ کیا، ہم کرتے تھے خالی السلام علیکم سلام ایسے کرتے تھے، مگر یہاں کے پتہ چلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کا کرم ہے ہمارے کہ ہمیں وہ ہمارے لیے بیٹھتے ہیں، مدنی مذاکرے کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے سنتے ہیں. تقریباً مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی مدنی مذاکرہ چھوڑا ابھی تک، میرے پاس ایک کاپی پینسل بھی ہے، میں سب لکھتا بھی رہتا ہوں اس کے اندر. یہ کہ یہاں کے پتہ چلا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور ابھی ہماری اتنی ایج بھی نہیں ہے، ابھی ہم اگر سدھر گئے تو ہمارے لیے اچھا ہے، وہ تو ہمیں صرف سمجھا سکتے ہیں. واپس آپ
کے مختلف اداروں کے اندر ہم بھی جاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جب آئے تو یہ ساری خالصتاً یہ ساری تربیت ہوتی ہے. کمپیریٹو کیا ہے، مختلف معاشرے کے اندر لوگوں کے ملے ہیں، لیکن وہ اتنا اچھا ماحول نہیں ملا جتنا یہ دعوت اسلامی ان شاء اللہ ماحول دے رہی ہے.
ماشاءاللہ یہاں پہ لوگوں کا بہت اچھا اخلاق ہے، ہر کوئی مدینہ مدینہ کر کے بات کرتا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، باہر یہ نہیں ملتی باتیں کرنے کو، باہر کوئی ابے تبے ہی بات کرتا ہے، یہاں پہ مدینہ مدینہ ہر کسی کو بلانے کا یہی لہجہ ہے۔ جی بابا جان بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم محبت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کہ نفرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔
دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین اسی طرح سے پھلتا اور پھولتا رکھے۔ یہ 200 ملکوں میں ماشاءاللہ پیغام پہنچ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
میں حفظ قرآن ہوں اور 6 سال تک درس انتظامی بھی کیا، میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ پڑھ چکے ہیں لیکن آپ عمل میں زیرو ہیں، تو آپ دعوت اسلامی والوں کے پاس جائیں، تو یہ دعوت اسلامی ہے جو آپ کو عالم با عمل بنائے گی۔
میری اولاد اتنی بگڑ چکی تھی، میرا ایک بڑا بیٹا ہے اور وہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارا یہ ماحول نہیں ہے، میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے تھے، اتنی میں اتنا پریشان تھا، میں نے بولا کروں تو کروں کیا۔ میں نے ان کو بولا کہ مدنی چینل خدا کے لیے اگر میرے بچے ہو، اگر میرے ساتھ رہنے چاہتے ہو تو آپ ایک دفعہ مدنی چینل دیکھو۔ انہوں نے مدنی چینل بڑے بیٹے نے دیکھا، انہوں نے بولا ابا مجھے جو ہے نا وہاں مرکز جہاں ہے وہاں پہنچا کے آ جاؤ۔ میں نے یہاں اس کو بھیجا ایک مہینے کے لیے، الحمدللہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا اور سر پہ امامہ سجایا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو 63 دن کے لیے بھیجا تھا، الحمدللہ سارے بچے 5 وقت کے نمازی ہو گئے، گھر جو ہمارا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا۔ سارے ہم کیا چھوٹے بھائیوں کو بھی اٹھاتا ہے، وہ جو بڑا بیٹا ہے نا، اٹھو نماز پڑھو، نماز کی اتنی تاکید کرتا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں۔
یہ سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے، یہ فیضان مدینہ ہے اور واقعی یہ فیضان مدینہ ہے۔
ماشاءاللہ گھروں کا ماحول مدنی بنا دیتا ہے یہ مدنی ماحول، ماشاءاللہ
ماشاءاللہ کہ تاثرات سن کر بھی بڑی یعنی کہ فرحت ہوتی ہے کہ یہ تو چند ہوتے ہیں، یہ ہزاروں کے نمائندے ہوتے ہوں گے معتکفین کے، کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سب کے احساسات ہوتے ہیں، سب کو تو ظاہر موقع ملتا نہیں ہے نہ اتنا وقت۔ الحمدللہ اب اللہ کرے کہ یہ جو کچھ اثرات ہوئے یہ ان کو دوام ملے، اور اس کے لیے وہی کہ آپ کو صحبت تبدیل رکھنی ہوگی، اگر برے دوستوں میں چلے گئے پرانے دوستوں میں چلے گئے تو شاید مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ کہ چاند رات کو تو گھر بھی نہیں جانا، چاند رات کو بازار میں بھی نہیں جانا، بہت غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے، چاند رات یہیں گزارنی ہے فیضان مدینہ میں اور مدنی قافلے میں سفر کر لینا ہے چاند رات کو یا عید کے دن، جو یہ مدنی تربیت گاہ والے آپ کی ترکیب بنائیں، تو غفلت بھری فضاؤں میں جائیں کیوں، کیونکہ عید کے دنوں میں کچھ زیادہ ہی طوفان بدتمیزی بعض لوگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رہیں گے تو آپ کا غم رمضان بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ، مدنی ماحول والوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے تو انشاءاللہ
آج بھی انشاءاللہ امیر سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اور بعض وہ خوش نصیب اسلامی ہوں گے جن کی مختلف ہم مدنی فیسیں طے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو مدنی مذاکرے کے بعد امیر سنت سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل کرے گی، اور مدنی چینل پر انشاءاللہ یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے یہ رات چاند رات، تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد ہمارا ایک خصوصیت کے ساتھ ایک براہ راست سلسلہ بھی ہوگا چاند رات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی، تو مدنی چینل بھی رات بھر کے رات حصے تک انشاءاللہ آپ کو اپنے سلسلے دکھائے گا، اور امیر سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اور پھر خوش نصیب اسلامیہ کی ملاقات بھی ہوگی، اور جن کی ملاقات نہیں ہو سکے گی ان کو وہاں پر رہنے بیٹھنے کی زیارت کرنے کی وہاں موقع انشاءاللہ فراہم ہوگا، تو کوشش کیجئے کہ چاند رات یہیں ہوں اور مدنی قافلے کی بھی اس میں ہماری نیت شامل ہونی چاہیے،
اور عید کی نماز بھی انشاءاللہ جلدی جلدی کر لیں گے۔
عید کی نماز،
عید کی نماز فجر تو خیر اندر اسٹوڈے ہوتی ہے، روزہ نہیں ہوتی ہے، عید کی نماز بھی جلدی کر لیں گے تاکہ رات تقریباً جاگنے میں جاتی ہے نا، ملاقات ہوتی ہے اور آرام کا موقع کم ملتا ہے، تو عید کی نماز کے بعد مدنی قافلوں میں جو سفر کریں گے وہ کریں گے، اور جو آرام کریں گے آرام کریں گے۔ اگر آپس میں طے ہو گیا تو انشاءاللہ عید کی نماز کا جلدی کا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. یہ حدیث پاک حدیث کی ایک کتاب ہے, علماء میں مشہور ہے, مسند بزار جلد 4 پیج نمبر 255 حدیث نمبر 1425. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ, درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور یعنی خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت یعنی والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ یعنی اللہ عز و جل کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے اور امام حسن مجتبی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا آج جشن ولادت ہے. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو امام حسن کا جشن ولادت مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسن مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسن مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام عبد
الشکور
انصاری ہے, میرا تعلق خانپور سے. امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا یرحمک اللہ, اس پر چھینکنے والے نے آمین کہا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
اگر جواب کی نیت سے نماز پڑھنے والے نے آمین کہی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں سوال یہ ہے کہ مومن گھروں میں استنجا خانہ میں عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی طرح کے جوتے مخصوص کیے جاتے ہیں, ایسا کرنا درست ہے؟ رانمائی فرما دے.
چپل کا پوچھا گیا, یہ گھر کے استنجا خانے میں چپل کی دو جوڑیاں رکھنی چاہیے, ایک مردانہ ایک زنانہ. ایک جینٹس ایک لیڈیز ایک دوسرے کے چپل نہیں پہن سکتے. یہ غلط فہمی ہے کہ مطلب استنجا خانے میں کون دیکھتا ہے تو کیا دوسرا دیکھے تو ہی مشابہت ہوگی؟ عورتوں کے کپڑے پہن کر کیا استنجا خانے میں بیٹھ جانے میں مرد بیٹھ جائے تو کیا مشابہت نہیں ہوگی؟ یا عورتیں پینٹ شرٹ پر استنجا خانے جائیں پینٹ شرٹ تو کیا مرد کی یہ نقل نہیں ہوگی؟ تو یہ باتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اب تو استنجا خانے میں کون دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے تو ہوتا ہے. تو کیا تھوڑی دیر کے لیے؟ تو پھر کتنی دیر کے لیے مشابہت ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر میں نہیں ہوتی تو اس کی مقدار کیا, کتنے منٹ کتنے گھنٹے اگر مشابہت کرے تو مشابہت ہوگی؟ تو بہرحال یہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مشابہت نہیں کرنی. چپل دونوں کے الگ الگ ہونے چاہیے. سوشل میڈیا والوں کو ایک کام دے رہا ہوں, اب یہ بےچارے عقل کے خچر دوڑائیں گے, کوئی عقل کا گدا دوڑائے گا اور ہمارا انشاءاللہ وہ شرعی مسئلے کا گھوڑا جو ہے نا سب سے آگے نکل جائے گا انشاءاللہ. اصل وہ سوشل میڈیا پر بےچارے لگے ہوتے ہیں اور عقل سے اپنے کیا کیا بھی مسئلے پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, عقل سلیم دے. یہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کا جو فتویٰ ہے نا, یہ وہ میں نے سمجھو کہ عرض کیا آپ سے, اپنی اٹکل سے اپنی قیاس سے میں تھوڑی مسئلے بتاتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ داڑھ میں اگر درد ہو تو آرام آ جائے.
یا اللہ, سات بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر, بہتر یہ کہ پلاسٹک کوٹنگ بھی کر لیں, داڑھ کے نیچے دبا دیں, انشاءاللہ عزوجل داڑھ کا درد دور ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ کے ایک رسالے بیمار عابد پیج نمبر 30 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے جو اسکرین پر بھی دیکھا جا رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج تو جشن ولادت ہے نا امام حسن مجتبیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ, تو آج حسنی کمپیوٹر بھی ہے انشاءاللہ مناسب وقت پر کوئی تھوڑی دیر کے بعد حسنی کمپیوٹر کی بھی ترکیب کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام احمد بنت احمد اتاری, میں گلبار سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ دھوپ اور چھاؤں میں پہننا کیسا؟
سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, شفقت نشان ہے. تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سایہ ہٹ جائے, اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی میت کی نجاست نکل رہی ہے, رک نہیں رہی, تو کیا اس کو ڈائپر پہنا کر غسل لے سکتے ہیں یا غسل کے بعد اس کو ڈائپر پہنا سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے.
نہیں, میت کو ڈائپر یا پیمپر پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نجاست غسل کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے نکلے تو اسے, یعنی اس نجاست کو دھو ڈالا جائے, دوبارہ غسل کی حاجت نہیں. اور اگر کفن پہنانے کے بعد نجاست خارج ہو, تو دھونے کی بھی ضرورت نہیں. نماز جنازہ کے لیے کفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے. اگر بعد میں نجاست خارج ہونے کی وجہ سے کفن آلودہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ اندیشہ ہو کہ جنازہ گاہ میں نجاست گرے گی یا جنازہ اٹھانے والوں کے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو اس کے لیے جنازے کی ڈولی میں میت کے نیچے چٹا یا دیگر کوئی موٹی دری وغیرہ بچھا دی جائے جو نجاست باہر نکلنے سے رکاوٹ بن جائے. ہاں قبر میں وہ چٹائی یا دری ہرگز نہ بچھائیں. قبر میں فقط میت کو کفن کے ساتھ ہی دفن کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عاطف رضا اتاری ہے, میں چینا میں رہتا ہوں. کیا لڑکوں سے بال کٹاتے ہیں یا لڑکیوں سے؟
بال لڑکوں سے کٹوائیں یا لڑکیوں سے؟ یہ چائنا سے بول رہے ہیں, وہاں کا شاید کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہوگا,
یہاں بھی ہوتا ہوگا, بہت کچھ ہو گیا. یہ تو مدنی منا ہے, اس کو تو آزادی ہے جس سے بھی کروائے, لیکن ذرا بڑوں نے اسے کہلوایا ہوگا. تو جو چھوٹے بچے نا سمجھ ہوتے ہیں, جو مرد عورت کے معاملات نہیں سمجھتے, چار تین چار سال کے پانچ سال کے, تو ایسوں کو تو اگر عورت بھی بال بناتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کے بھی مردوں سے ہی بنوائے جائیں تاکہ اس کا بھی ذہن بنے کہ مرد مرد سے بال بنوائے, اور عورت کے تو بال بنوانے کی نوبت ہی کہاں آتی ہے. یہ تو آج کل فیشن نے یہ تباہی مچائی ہوئی ہے. تو بارہ لے کے مرد مرد سے بال کٹوائے, اور عورت کو تو کندھے سے اوپر بال کٹوانا حرام ہے, کندھے سے نیچے بال ہونے چاہیے. قدرتی نہیں آئے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ عورت کے بال کندھوں سے نیچے آ گئے تو اب اتنے نہیں کاٹ سکتی کہ یہ کندھوں سے اوپر چلے جائیں, کہ یہ مرد کی ایک لمٹ ہے کہ کندھوں تک مرد کے رہیں گے, کندھوں سے نیچے عورت کے. تو اب اگر کوئی مرد کندھوں سے نیچے کر دے گا بال اتنا بڑا لے گا تو گناہگار ہو جائے گا, حرام ہے, کہ یہ عورت کی نقل ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے, دونوں کو بچنا ہے. باقی عورت کو جو آج کل یہ بال کٹوانے کا رواج چلا ہے یہ غلط ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. احرام میں وہ انگلی پر چوٹی لپیٹ کر, وہ جو احرام سے باہر ہونے کے لیے بس تھوڑی سی وہ چوٹی کاٹنی ہوتی ہے جو کندھوں سے نیچے ہے, وہ بھی احرام سے جو باہر ہوگی عمرہ یا حج کے احرام کی. باقی تو عام حالات میں تو بال نہیں کٹے جاتے عورتوں کے. ہاں چوتھائی سر کے جو بال ہیں نا, ان میں سے ہر بال یعنی کم از کم چوتھائی سر کے چوتھائی سر کے بالوں کا ایک ایک پوروے کے برابر کٹ جائے, تو وہ چٹیا کا اسی لیے مشورہ دیا گیا کہ یہ چوتھائی سر عام طور پہ ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہو رہا چوتھائی سر تو پھر تو ایسی صورت اختیار کرنی پڑے گی کہ کم از کم چوتھائی سر سے زیادہ کا بھی اگر ایک پوروے کے برابر کٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, کم از کم چوتھائی سر کا ہو. عورت کو سر منڈوانا حرام, اور مرد کا احرام سے باہر ہونے کے لیے سر منڈوانا یہ افضل, دونوں میں فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ مدینہ کے کبوتر ہیں, کیا ان کبوتروں کو دانہ کھلانا بھی محبت کہلائے گا؟
یہ مدینے کے پیارے کبوتر, یہ مدینے کے پیارے کبوتر, جب نظر آئے تجھے کو برا در, ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام میرا رو رو کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا البدا تاجدار مدینہ البدا تاجدار مدینہ
ہم مدینے جا اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے ہر برس یہ سوچ کر رہ گئے سب مدینے کو تھے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے عرصہ ہوا ارمان کیا میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں تو تیبا سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں تو تیبا سے میرا دل مجھتر مدینے
سویا ہوا نصیب جگا دیجیے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجیے حضور بولا لو مدینے والے بولا لو
مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں
یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار 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 آخر مدینے میں مزار بولا لو
مجھے شاہ پہلوں پر مدینے میں
گانوں کی جمع یاد نہ پھولوں کی وفا یاد جب ان کو کیا یاد
بعد تو کچھ بھی نہ رہا یا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بڑی امید ہے سرکار صدقو بڑی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم دی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے مارو گنبدِ خضرا کو حالِ دل سنائیں گے مدینے گنبدِ خضرا ہمیں با دے سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں بلا لو گے مجھے
شعر پڑا گیا نا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا دل نہیں لگتا. چلو یہ شاعر کے جذبات ہوں گے. مجھے باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. اب اگر یہ واقعی ہوا کو ہی کہنا مراد ہے یہاں تو یہ مخال عادی ہے. ہوا اڑا کر مدینے نہیں لے جا سکتی. ہاں کسی کو بس صورت کرامت ایسا پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے, مگر یہ شعر نہ پڑھا جائے. اسی طرح وہ ہمارے یہاں یہ شعر بھی بعض وقت پڑھ لیتے ہیں. کاش میں اڑتا پھروں
آگے مدینہ
بھر. ہاں یہ بھی محال کی تمنا ہے. کاش میں اڑتا پھروں خاک کے مدینہ ہو کر اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے. تو اس طرح کے اشعار میں تھوڑے اشکالات پیدا ہوتے ہیں.
انشاءاللہ سباہی سے کہتے سلام اپنا نوری سوائے اس کے اور کیا چارہ کروں میں. ہوا کو پھر سلام کیا.
سلام بھیجنے کا تو ہے بزرگوں کے کلام میں, لیکن یہ جو اشارے نا پہنچا دے تو اب یہ کہ
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے ابتدا میں ایک سوال بھی تھا کہ مدینہ شریف کے کبوتروں کو دانہ ڈالنا یہ محبت کی علامت ہے, اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے.
اب اگر کوئی عشق رسول میں ڈوب کر کرتا ہے اس کو محبت کی علامت کہنے میں حرج نہیں ہے. عام کبوتروں کو کم ہی لوگ دانہ ڈالتے ہیں, وہاں ڈالتے ہیں مکہ مدینہ میں کبوتروں کو دانے, تو ثواب کا کام ہے. اچھی نیتوں سے ڈالیں گے تو جائز ہے, کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس میں یہ کہ اب پوزیشن یہ کہ جہاں دانے ڈالے کچھ دیر ہوئی کھایا نہیں کھایا کبوتروں نے, وہ جھاڑو لے کر کہاں ڈالاتے ہیں پتہ نہیں. اب اگر ایسی جگہ ڈالتے ہیں کہ جہاں دوسرے کبوتر کھا لیں گے, اس کا پتہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں, اس کا کوئی بھروسہ نہیں, ڈسٹ بین میں ڈال کر اس کو فارغ کر دیتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ بیچنے والے وہاں بیچ رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کرتے ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے, خدا بہتر جانے. وہاں کوئی بول بھی کچھ نہیں سکتا کہ بھائی ان کو کھانے دو, ہم نے دانے ڈالے, لیکن ڈالنا جائز ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد علی بیبا میمل ان چھتیس گڑھ راجن گاؤں سے, میں اور میرا بیٹا محمد بلال عمر 26 سال, دونوں پیسے سے سول انجینئر, آقا کی آمد کی خوشی میں محلے کو سجا رہے تھے. 11ویں صف تھی اور ماہ ربیع الاول میں تھے, سیڑھی پر چڑھے تھے تو انہیں ہائی ٹینشن تار سے کرنٹ لگ گیا اور وہ آ کے میرے قدموں میں گرے اور اسپتال لے جاتے وقت ان کی انتقال ہو گیا. ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے.
یہ جشن ولادت کے موقع کا ہے, 11ویں شب. اللہ تعالی مرحوم کو گھر کے رحمت فرمائے, بے حساب بخشے, آپ سب کی مغفرت فرمائے. اچھا یہ ہند کا تھا
جی.
اب وہ جنہوں نے کہا نا آ کے میرے قدموں میں گرے, یہ جملہ تھوڑا جو مطلب مایوب ہے, میرے میں بھی کھڑا ہوا تھا, میرے پاؤں کے پاس آ کر گر پڑے, یہ کہنے میں تو خیر قدموں میں گرے, قدموں میں گرے نہیں, جملہ بنتا نہیں ہے. قدموں میں گرنا وہ احترام سے ہوتا ہے,
بالقصد ہوتا
ہے اور ارادتاً ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے حساب بخشے. صلو علی اللہ
صلی اللہ تعالی علی محمد.
احساس و جذبات کی ترجمانی, کسی کی تعریف میں چند سطر, خواہ کوئی انسان ہو یا بے جان, کسی کی ادا ہو یا عطا, موضوع بے شمار, مزاح بھی شامل, الفاظ کا چناؤ ہر حد تک. شاعری اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے, دور قدیم سے ہی اس کے مختلف انداز رہے ہیں اور آج بھی شاعری کا ایک اپنا مقام ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے, شاعری کس حد تک جائز ہے, ان میں کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے, بعض اشعار کفریاں بھی ہوتے ہیں, ان سے کیوں کر بچا جائے.
دراصل وہ شاعری جو ہے نا, یہ کوئی عمدہ کام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ترجمہ یہ آیت قرآن ہے
جی, ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے لائق ہے.
نہ شعر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو ہم نے شعر نہیں سکھایا اور شعر خود ان کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن شاعری کی اصلاح کرنے اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، یوں تو اشعار کے تعلق سے
یعنی قصدن آپ نے نہیں فرمایا، ورنہ آپ نے جیسے ایک موقع پر یاد کیے کہ انا نبی محمد لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا تھا.
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعری کو سمجھتے تھے، کوئی یہ شاعری کیا ہے، یہ کوئی مطلب نہیں کہ علم جو ہے نا، کون سا علم ہے جو میرے آقا کو معلوم نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جانوروں کی بولیاں جو سمجھتے ہیں تو شاعری کیوں نہیں سمجھیں گے. تو خیر، تو شاعری کوئی ایسا مطلب فن نہیں ہے جس کو کوئی سیکھنا کوئی سعادت کی بات ہم سمجھیں. پھر شاعر جو ہے نا یہ ایسی کہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، اتنے مبالغے کرتے ہیں کہ کلام کو نبھانے کے لیے اور اس کے ردیف قافیے کو مطلب یہ کہ وہ سیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات یہ بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. کسی نے خود کہا، کسی مشہور شاعر نے کہا، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. یہ مصرع ہے، اس کا پورا شعر یاد نہیں ہے مجھے. شاعری اب اگر کوئی کرے تو اس کو ایک تو فن آنا چاہیے، اور نعت جیسے نعت شریف لکھے، حمد لکھے، تو یہ اگر اخلاص کے ساتھ لکھے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا اچھی نیت سے لکھے گا تو. لیکن اس میں یہ کہ وہ لکھنے والا جو ہے نا شاعری کے فن کے ساتھ ساتھ وہ اس کی قرآن و حدیث پر کچھ نظر بھی ہو اور دین کی اس کو اچھی خاصی سمجھ بھی ہو، ورنہ پھر وہی کہ نعتیہ اشعار لکھنے والے بھی کفریات میں جا پڑتے ہیں بعض اوقات. ایسے اشعار ہوتے ہیں جن کے معنی بعض اوقات کفریہ ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ خدا کی پناہ. بہت بعض اوقات بےہودہ قسم کے الفاظ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، خلاف ادب بھی ڈال دیتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم تو یعنی کہ زمانے سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کچھ نعت پڑھنی ہے تو علماء اہل سنت کا کلام پڑھیں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام، پھر حسن رضا خان ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہیں، حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب ہیں، اور بھی کئی علماء جنہوں نے کلام لکھے ہیں، ہدایت کے بخشش، پھر یہ کہ ذوق نعت، قبالہ بخشش وغیرہ وغیرہ. تو یہ کلام، پھر مولانا جمیل الرحمان صاحب اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے کلام ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب کا کلام، صدر اللہ فاضل کا کلام. تو یوں کئی علماء کرام نے نعتیہ کلام لکھے. ان حضرات کی شاعریاں تو نعتیں یا نصیحت کے اشعار، مناجات کے اشعار یہ پڑھے جائیں. تو باقی عام شاعروں میں رسک بہت ہوتا ہے، تو کوئی اگر شاعر کی شاعری کرے بھی نا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی شرعی تفتیش کرا لے. جو غیر عالم اگر کلام لکھتا ہے تو پھر وہ ایسے عالم سے تفتیش کرا لے کہ جو شاعری کا فن بھی جانتا ہو اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھ لے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو عام عوام جو نہیں اشعار لکھتے ہیں، ایسے اٹھ پٹانگ اشعار لکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ردیف کس کو بولتے ہیں، قافیہ کس کو بولتے ہیں. الفاظ کا ذخیرہ بہت بڑا ہونا چاہیے شاعری کرنے والے کے لیے، ان کے بعد الفاظ بھی نہیں ہوتے، تلفظ ہی غلط ہوتے. تو شاعری باقاعدہ فن ہے. تو یہ سب لکھتے ہیں بس کہ ایک مصرع چھوٹا ہے، ایک لمبا ہے، تو کوئی مشرق میں جا رہا ہے، کوئی مغرب میں جا رہا ہے، پھر معنی کچھ کے کچھ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ عام لوگوں کو تو شاعری کرنی نہیں چاہیے. ہر عالم کے پاس نہ وقت بھی نہیں ہوتا جو شاعری لکھے، نہ فن بھی نہیں ہوتا. فن نہ ہونا شاعری کا کوئی عالم کے لیے شرط بھی نہیں ہے، ایپ بھی نہیں ہے کہ بھئی شاعر عالم جو شاعری نہیں جانتے، کوئی حرج نہیں ہے، نہ جانتے ہو تو.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء، جو شعراء شاعر کی جمع ہے، اس میں آیت نمبر 224 میں ارشاد فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ ہے پیروی کرتے ہیں کہ ان کے اشعار میں، کہ ان کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اشعار جھوٹے اور باطل ہوتے ہیں. شان نزول، یعنی یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ یہ آیت کفار کے شاعروں کے حق میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجب میں شعر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے. ان لوگوں کی آیت میں مذمت فرمائی گئی. پھر کچھ آگے جا کے یہ ارشاد فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور بکثرت اللہ کی یاد کی، وانتصروا من بعد ما غلموا، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان اس آیت میں جو اسلام کے شاعر ہیں ان کا استثناء فرمایا گیا، یعنی ان کو الگ کر لیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، اسلام کی مدح یعنی تعریف لکھتے ہیں، پند و نصائح یعنی نصیحتیں، نصیحت کی باتیں لکھتے ہیں، اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مفاخر پڑھتے، یعنی فضائل بیان فرماتے، اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے تھے. بخاری کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی میں جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا شعر کلام ہے، بعض اچھا ہوتا ہے بعض برا، اچھے کو لو اور برے کو چھوڑ دو.
ماشاءاللہ. تو کرے مطلب کلام وہ لکھے جو اہل ہو، لکھنے جانتا ہو، وہی جو میں نے عرض کیا کہ عالم ہو، فن بھی جانتا ہو، ورنہ عام لوگ جو لکھتے ہیں اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. فنی غلطیاں بھی سمجھے اپنے، شرعی غلطیاں بھی ہوتی ہیں.
الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے.
ہاں، اس کے الفاظ بہت، جب الفاظ اچھے اچھے ہوں گے اس کے پاس تو وہ شعر میں فٹ کرے گا نا اس کو، ورنہ فٹ کا کریں. یہاں تو بولنے کے گنگے ہوتے نہیں ہیں، اردو بولنا تو پوری آتی نہیں، اردو میں کلام لکھتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے، شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے، چارہ سمجھ کر شاعری کو سب گدھے چرنے لگے. یہ بھی کسی نے کہا ہے، شعر ہے کسی کا. تو ایک تو ہوتا ہے شاعر، ایک ہوتا ہے متشاعر. تو شاعر وہ جو فن جانتا ہے شاعری کا، متشاعر وہ جو نقلی شاعر، اس کو آتا جاتا نہیں ہے، وہ گھسیٹے جاتا ہے. تو ایک تعداد ہے جو گھسیٹ رہی ہوتی ہے، عوام واہ واہ کر رہی ہوتی ہے، عوام کو خود نہیں آتی ہوتی شاعری. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور علماء ہی کریں بس، وہ بھی نعت حمد یا کوئی اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی کلام لکھیں تو صحیح ہے. منقبت واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آندھیوں کے آنے کی وجہ سے کچے آم نیچے گر کر ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مالی نقصان ہو جاتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ مالی نقصان سے بچ جائے.
چڑیا اور اندھا سانپ، پیج نمبر 28 پر ایک ورد ہے، لا الہ الا اللہ 97 بار، یعنی 3 × 100 پڑھ کر تجوری، غلے یعنی اناج، گودام مال، وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آفت و مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی. تو یہ درخت پر بھی اپنے جو باغ کے ان پر بھی ایک بار پڑھ لیا, یعنی لا الہ الا اللہ 97 بار یہ پڑھ لیا, اب وہ گھوم پھر کر باغ میں ہر درخت پر دم کرتا رہے, انشاءاللہ حفاظت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ شریعت نے جو نافذ فرمایا ہے عشر, تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات اس میں اگر کمی ہوتی ہے تو بھی یہ آفت آتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ غلہ وغیرہ ضائع ہو جاتا ہے.
مدنی انعام نمبر 53 میں دیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غم خواری کی, یہ سنت کے مطابق غم خواری کیسے کرتے ہیں؟ اس کو آپ نے کہا ہے کہ تحفتاً بھلے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ کوئی بھی رسالہ وغیرہ پیش کیا, تعویذات اطاریہ کے مشورے کا بھی آپ نے بیان کیا, لیکن یہ کام تو ہو جائیں گے مگر غم خواری سنت کے مطابق کیسے ہوتی ہے یہ آپ ارشاد فرما دیں.
عیادت, مریض کی عیادت یہ سنت ہے, تو اس کے آداب ہیں, بہتر یہ کہ وضو کر کے جائے, تو وہ صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, شام کو جائے تو صبح کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور مریض کو جا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کی طبیعت پوچھے, لیکن پیشانی پر ہاتھ رکھنے کی بھی ایسی ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو پیشانی پر ہاتھ رکھنے سے, یہ دیکھ لیجئے, یا وہ مطلب امرد نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے وغیرہ. اچھا, اب اس کو یہ بھی کہنا ہے اگر دعا یاد ہے لا باس طہور انشاءاللہ, یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں, یہ بیماری آپ کو انشاءاللہ پاک کرنے والی ہوگی, گناہوں سے پاک کرنے والی. اور بہتر عیادت یہ کہ جلدی اٹھ جائے, بعض لوگ بہت لمبی کرتے ہیں, مریض بیچارہ مریض مریض ہوتا ہے, اب جیسا مریض اس کو ایک تو بے چینی ہوتی ہے بازو کا کہ کوئی آئے تو اس کو اچھا نہیں لگتا, اور وہ عیادت کرنے والا ہے کہ وہ ٹلتا نہیں ہے بازو کا جاتا ہی نہیں ہے, تو یہ جلدی چلا جائے. ہاں اگر مریض کی خواہش ہے اس کو کمپنی چاہیے یا کوئی بیٹھا رہے تو ٹھیک ہے, پھر کچھ اور وقت دے دے اس کو, تو موقع کی مناسبت سے اس کو شفقت دے پیار دے. میں بہت پرانا واقعہ ہے, ایک عیسائی بھائی آتے تھے ان کے, انہوں بولا میرے دادا ہاسپٹل میں, تو پہلے تو میں اسپتالوں میں تو بہت گیا ہوں, اور مریضوں کی عیادتیں گھروں پہ اسپتالوں میں کرتا رہتا تھا, دعوت اسلامی کے شروع کا یہ قصہ ہے. تو ایک بزرگ جو تھے وہ بیچارے دادا ان کے, وہ بیمار تھے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے بیچارے, عمر بھی بڑی تھی, تو میں نے ان کے سر پر ان کے بال جو ہوتا ہے یہ سنوارے ہاتھ سے یوں سہلائے اور یوں پیار دیا ان کو, تو یہ بولے بیچارے بولے یا اللہ یہ پیر صاحب ہاتھ پھرائے جاتے ہیں کتنی مجھ سے شفقت کرتے ہیں, یا اللہ تو بھی مجھے بخش دے. تو وہ اس نے پوتے نے کہا ہوگا نا کہ میرے پیر صاحب آئیں گے تمہاری عیادت کے لیے, وہ پہلے سے ترکیب بنی ہوگی, تو یوں مطلب اس نے یہ بہت بیچاروں نے وہ درد کے ساتھ یہ جملہ کہا اللہ کی بارگاہ میں. اب تو خیر برسوں ہو گئے بیچاروں کا انتقال ہو گیا ہوگا, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے. تو یوں ہے کہ مطلب اس کو شفقت دے پیار دے, ہو سکے تو کوئی تحفہ لے جائے, رسالے دے رسالہ دے ہاسپٹل میں, یاد ہو کچھ اضافی رسالے بھی لے جائے جو وہاں عیادت کرنے والوں کو وہاں کے جو بھی عملہ ہوتا ہے لوگوں کو بھی اس رسالے بانٹے, دعوت اسلامی کے تقسیم رسائل کرے, تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ ہے, نیکی کی دعوت دے. اگر مریض ایسا ہے کہ نیت کروائی جا سکتی ہے اس کو نیت کروائیں کہ آپ نیت کر لیں کہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے وغیرہ موقع کی مناسبت سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا پر کسی نے بڑا حکمت بھرا مدنی پھول لکھا تھا, وہ مجھے بھی پسند آیا تھا, میں پڑھا تھا میں نے, کہ شادیوں میں تو لفافے لے کر جاتے ہیں, مال کا ڈھیر لگا ہوتا تھا, تصرف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اور مریض جس کو واقعی عام طور پہ حاجت ہوتی ہے پیسوں کی اس کے لیے کوئی لفافہ لے کر نہیں جاتا. اچھا زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں, یا عام طور پہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یا تھوڑا ہمدرد ہوتے ہیں نا, میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو بتا دینا, کوئی کام ہو تو بول دینا. اب بےچارا مریض کیا بولے گا کہ جیب میں ہاتھ ڈالو, پھر کام ہے جو جیب میں اس سے کام ہے تم سے کام نہیں ہے, کچھ آنے دو.
تحفہ دیا جاتا ہے بعض اوقات,
اور پھول پھول دیتے ہیں,
گلدستہ, جی جی,
بسکٹ فروٹ جس کی پرہیزیاں چل رہی ہوں اس کو, تو یہ چیزیں وہ کیا کھائے گا بےچارا. تو تحفے میں تو نوٹیں دینی چاہیے, صحیح بات ہے, وہ شادیوں میں بھی یار ایسے ایسے وہ تحفے دیتے ہیں, شو پیس خرچ اتنا خود بھی کرتے ہیں شو پیس, اور اس کے کسی کام کا نہیں, گھر میں بعض وقت رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہوگی, کہاں کہاں رکھے شو پیس, اتنے شو پیس جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر لفافے میں رقم ہو نا, اپنے نام وغیرہ لکھ دیں اس میں اور رقم دے دیں اس کو, تو میرے خیال میں یہ زیادہ اس کے لیے کام آئی ہے. اسی طرح یعنی میں تو یہ بہت پرانی میری باتیں کہ مولانا کو دیں گے تو مسلح دیں گے, خوبصورت مسلح دیں گے اس کو, 1000, 1200, 1500, 2500 کا. اب یہ بیچارہ امام ہے مسجد, مسلح کیا کرے گا, مسلح دریوں کا, ویسے مسجد میں اس کے بعد ڈیر لگا ہوا ہے, کام کیا آئے گا مسلح, یا خوبصورت تسبیح دیں گے سمجھے, تو وہ بیچارہ اتنی تسبیح کیا کرے گا, جس کو دے گا آج ہی مسلح اٹھا کر لے آ رہے ہیں, یا کھجور کے پیکٹ دے رہے ہیں, اب کھجور بھی ہر ایک نہیں کھا پاتا. تو اس کے بجائے یعنی کہ یا تو پتا ہو کہ مولانا کو اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے ایسے موقع پر. سب سے بہترین جو تحفہ ہے نا میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے رقم. امام کو, عالم کو, خطیب کو آپ سب کے سامنے دکھا کے نہ دیا کریں, بعض لوگ دکھا کے دیتے ہیں نا تو ظاہر سفید پوش ہوتے ہیں. اگر غریب نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, تحفہ دینا تو مالدار کو بھی اگر دیتے ہیں تو جائز ہے. عام طور پہ مولانا جو ہے نا یا غریب ہوتا ہے یا متوسط یا بیچ کا ہوتا ہے, مولانا یا امام یا عالم خطیب یہ عموماً مل آنر یا سرمایہ دار نہیں ہوتے, ان کی تنخواہیں لگی بندی ہوتی ہیں. یہ بےچارے دین کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ مدرسوں میں اور پڑے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ تدریسیں کر رہے ہوتے ہیں اور فتوے لکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات ان کو بھی ایسے مواقع ملتے ہوں گے کہ یہ مال بنا لیں, لیکن یہ نہیں چھوڑتے, ان کو علم دین سے محبت ہوتی ہے. میں صحیح بولتا ہوں علماء سے محبت کریں, آپ ان کی خدمت کریں. امام مسجد یہ عموماً بےچارے گریبڑے ہوتے ہیں, ان کو خامہ کا بولتے ہیں حلوے کھاتا ہے یہ کھاتا ہے, اور تم نہیں کھاتے یار حلوے, یار اگر کبھی حلوہ کھاتا دیکھ لیا تو حرام تھوڑی ہی حلوہ, اگر مولانا نے کھایا تو کیا ہوا, تم تو اس سے زیادہ ہی کچھ کھاتے ہو, بلکہ تمہارے گھر میں جو حلوہ پکے نا کبھی تو اگر تم کو مطلب واقعی اگر محبت ہے نا تو پہلے تو حلوہ اپنی مسجد کے امام کے لیے نکالو پھر خود کھاؤ فریش. بچ گیا مولانا کو دے دیا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن مزہ اسی میں پہلے نکالو مولانا کو, اپنے شادی ہوئی کھانا جو بھی ہے پہلے نکالو, بچہ خچہ دینا مزہ نہیں ہے, فریش بالکل. تو یہ تو کسی کسی کا ذہن ہوتا ہے ظاہر ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ مریض کو بھی بےچاروں کو میں صحیح میں میرا بہت تجربہ ہے کہ پوچھتے ہیں, انہیں وہ بھی بہت زیادہ محبت جوش میں مارے تو کام ہو تو بولنا, پیسے کی تنگی ہو تو فکر مت کرنا پھر بول دینا. اب وہ بیچارہ کام مانگے گا یار مریض, چپ چاپ دے دے آدمی, اب وہ 50 روپے کا 100 روپے کا گلدستہ آپ دے رہے ہیں, نہ یہ کھانے کا نہ پہننے کا, اتنے رکھ دینا یہ مرجھا جائے گا. اب تو گلدستوں میں خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے. انگلش پھول ہوتے ہیں, دینا جائز ہے, لیکن یہ صحیح بات, مریض اس کو کیا کرے گا آپ بتائیں. میرے کو شروع میں جب میں نے اٹھان لی نا, ایک سے گلدستے شروع ہو گئے, اتنے ہار ڈالتے تھے کہ یعنی موبائل کا کروں تو بوری بھر جائے. پھر میں نے بولنا شروع کیا کہ یار میرے کپڑے ایسے ہو جاتے تھے وہ دھلنے سے بھی پھولوں کے داغ نہیں نکلتے تھے. تو یہ آپ مجھے فائدہ پہنچا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ میں پھول ڈالتے ہیں, میں یہ تو بولنے سے رکھ مجھے رقم دے دو سر, بول نہیں سکتا میں, مجھے پھول مت ڈالو میں بولتا تھا. اچھا اب آپ یہ سمجھیں گے کہ انڈائریکٹ اس نے رقم کا مطالبہ کر ہی دیا. تو یہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ آپ مجھے نہ دیا کریں, مجھ تک تو آپ کی چیزیں پہنچنا ہی مشکل ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. ٹوٹ پھوٹ کر ہزار روپے کا پیکٹ آپ دیں گے نا, اور پانچ سو بھی آپ کوئی نہیں دے گا, اس کا قیمت نہیں رہے گی. یہ پھاڑ ڈالتے ہیں یہ چیکنگ کرنے والے, سارے چیکنگ نہیں کریں گے تو بھی رسک ہے, کیا کریں. تو مجھے تو آپ تحفہ آپ کا نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے. آپ سب چاند رات کو مدنی قافلے کے مسافر بننے کا تحفہ مجھے دے دیں بس. اچھا نہ مجھے آپ کی رقم چاہیے, میں مطلب میں کیا بولوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شاہ دو سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو میں تو مریضوں کی ہمدردی میں اور عالموں کی ہمدردی میں ہے, تو میری برادری نا علماء, میں عالم نہیں بن سکا تو کیا ہوا, محبت تو ہے نا مجھے علماء سے, اللہ اسی محبت پر مجھے استقامت دے. میں علماء ہو جو عاشقان رسول ہوں, یا غوث کہنے والے ہوں, غریب نواز اور امام اہل سنت اعلی حضرت کے دیوانے ہوں, میں ان علماء سے محبت کرتا ہوں. آپ بھی محبت کیجئے, ہو سکے تو ان کی خدمت مالی کیجئے, یہ چیزیں اٹھا اٹھا کے مت دیجئے. مسلح اور یہ ان کے کام نہیں آتے ہوں گے, اور یہ بیچارے بول بھی نہیں سکتے, جزاک اللہ کہہ کر رکھ دیتے ہوں گے, پھر کسی کو دے دیتے ہوں گے, ان کو کام نہیں آتے ہوں گے. مٹھائی کے ڈبے بھی ان کو دینے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, یہ بیچارے مطلب کہاں اتنی مٹھائی کھائیں گے یار. اب ہزار روپے کی مٹھائی کا ڈبا جھومتے ہوئے جا رہے تو یہ تو جزاک اللہ تو بولیں گے نا, مسکرائیں گے تو صحیح, پھر دل میں ہو سکتا ہے سوچیں کہ یار اس سے تو پانچ سو دے دیتے تو میرے کام آ جاتے, بچے کی دوا لینی تھی مجھے, مٹھائی سے کوئی مجھے دوا نہیں دے گا. جی اچھا اب کیا دیتے ہیں کچھ؟ اچھا آپ نے مٹھائی کے ڈبے تو کبھی کبھی مجھے تو آتے ہیں, یعنی مجھے تو اس طرح آتے ہیں نا کہ کوئی ایک دم میں دیکھا سورس فل ہوگا اس کا ہی میرے پاس آئے گا, اور میں نے تو یہ میں مٹھائی ویسے بھی مجھے تبرن بھی اتنی پسند نہیں ہے, میں ان چیزوں سے میں پرہیز کرتا ہوں. اب یار اب تو ویسے ہی بڑھاپا ہے, اب تو مجھے پانی بھی سوچ سمجھ کے پینا چاہیے, اگر یہاں بیٹھنا ہے دین کی خدمت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بس کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے. عمر بڑی ہو گئی, مٹھائی میرے لیے تو واقعی زہر ہے, میٹھا زہر ہے, مٹھائی نہ کھوائے اپنے سے. تو یہ مجھے دیکھ کر بھی بےچارے, مجھے بےچارے کسی کو آگے ہی بڑھانا ہوتا ہے, آم کی پیٹیاں آتی ہیں مجھے, آم کھاتا ہی نہیں میں, وہ اٹھا کے لے آتے ہیں, چلو کسی کا تو بھلا ہو جاتا ہے دوسروں کا. یہ محبت ہوتی ہے یار ان کی, عقیدت ہے ان کو ثواب ملے گا یار جو بھی دیتے ہیں. میں زمانہ ہوا میں نے آم نہیں کھایا یار, کبھی کوئی ٹکڑی آ گئی اور کھا لی وہ الگ بات ہے, کھاتا نہیں میں آم, چھوڑ رکھے ہیں.
نہ ہو عطا اس کو مالا دولت, نہ ہو عطا اس کو مالا دولت, نہ دیجے عطار کو حکومت, یہ تیرا طالب ہے جانے را نبی رحم شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
شوہر کا اپنی بیوی کو بات بات پر جاہل کہنا کیسا؟ کیا اس بات سے بیوی کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟
ایک بار بھی کہے گا دل تو دکھے گا نا. جاہل کو بھی جاہل نہیں کہہ سکتے بھائی. اندھے کو میں نے مثال دی تھی, اندھا ہوتا ہے نابینا ہی کہتے ہیں اس کو. بعض لوگ حافظ جی کہتے ہیں, بھلے حافظ نہیں ہے تو حافظ جی کہتے ہیں. اوے اندھے تو برا لگے گا, دل دکھے گا. لمبے کو لمبا کہیں گے, ٹھگنے کو ٹھگنا, موٹے کو موٹا, دل تو دکھتا ہے نا. تو اس سے الفاظ کہیں گے کہ جس سے دل نہ دکھے. میں تو اس پر بھی ٹوکتا ہوں, کبھی کوئی بولتا ہے اس کو اردو نہیں آتی, یار کیوں بےچارے گی یار, ایپ کھولتے اس کو مزہ تو نہیں آئے گا. جمعے کو کہتے ہاں میرے اردو نہیں آتی, اس کو خوش تھوڑی ہوگا, بےچارا شرمندہ ہی ہوگا. پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اردو پڑھنا نہیں آتی, اردو لکھنا نہیں آتی. خود بولتے ہیں اپنے منہ سے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم بولیں گے نا کسی کے سامنے تو اس کا بےچارے کا بھرم ٹوٹ جائے گا. کہاں کیا بولنا چاہیے, کاش اس کا ہم کو فن آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ نے اتنا علم دین کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟
ہاں کاش میرے پاس بھی علم دین ہوتا. علماء کی صحبت میں نے اٹھائی ہے, تھوڑا بہت کتابیں دیکھی ہیں, تو اس سے کچھ معلومات تھوڑی بہت اب بھی پوچھتا رہتا ہوں علماء سے. آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کو بٹھا کر ہی تو میں مدنی مذاکرہ کرتا ہوں. اکیلے تو ڈرتا ہوں کہ بھول نہ ہو جائے, اللہ کرے مجھے علم دین حاصل ہو جائے. بحث سے لے کر یعنی کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک آدمی طالب علم رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ. یہ رضا اسرار رضا اتاری ہیں سوشل میڈیا پر, کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو خیالات آتے ہوں کہ مجھے شاید کفر ہوا, یعنی مجھ سے شاید کفر ہوا ہے, تو کیا حکم ہوگا؟
وسوسوں سے کوئی ایمان تھوڑی چلا جائے گا. احتیاطی توبہ تو ویسے ہم بھی کرتے رہتے ہیں, کرتے رہنے چاہیے. یعنی اس طرح کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ احتیاطی تجدید ایمان, نہیں ایمان کی تجدید رینیو کیا. لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں کافر تھا اور اب مسلمان ہوا, تو اب تک پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے پھر وہ کفر کون سا ہے, لزوم ہے, التزام ہے, اس کے اپنے احکام ہیں. تو وسوسے نہیں پالنے چاہیے, شیطان تنگ کرتا رہتا ہے, توبہ کرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کے لیے استنجا کرنا فرض ہے؟
نہ, وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
بھول اور خطا میں کیا فرق ہے, اور کیا خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
بھول اور خطا میں یہ فرق ہے کہ بھول تو یہ کہ کوئی چیز عرب, یہ خطا, خطا تو وہ ہے نا کہ بے خیالی میں کچھ ہو گیا, اور نسیان, نسیان بھول کو بولتے ہیں. آپ مجھے بھول گیا ہوں میں, نسیان اور خطا کی تعریفات ہیں الگ الگ.
نسیان میں یعنی کہ بندے کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے روزہ ہے, تو روزے میں بھولے سے کسی نے پانی پی لیا, اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, پانی وہ پی گیا, تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کو نسیان یعنی بھول کہتے ہیں. اور کسی کو روزہ یاد ہے اور مثال کے طور پہ وہ کلی کر رہا ہے کہ اچانک اس کا ہاتھ ہل گیا یا کسی دوسرے کا ہاتھ اس سے لگ گیا, نتیجہ یہ نکلا کہ پانی اس کے حلق سے اتر گیا, تو یہ بھول نہیں ہے, خطا کے ذریعے, غلطی کے ذریعے اترا ہے, اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, گناہ اس کو نہیں ملے گا, قضا اس کو اس کی کرنی ہوگی.
جیسے وہ قتل خطا, قتل عمد, خطا وہی کہ جیسے گولی ماری شکار کے لیے جانور کو لگی, بندے کو, تو یہ قتل خطا ہوا. اب نسیان کی تعریف, میری طاقت نسیان بھر رہ گئی تھی, یہی بھولتی بھول گیا تھا میں. تو نسیان یعنی بھول الگ چیز ہے, خطا الگ چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کہتے ہیں میں نے اب تک کم و بیش 1000 مدنی مذاکرے میں نے سنے ہیں.
واہ.
اور دارالفتا اہل سنت کو بھی پابندی سے دیکھنے کی ترکیب ہے. دنیاوی تعلیم میں ماسٹر ہوں یا ماسٹر کوئی گریڈ ڈگری ہوتی ہے شاید. ایک مسجد میں 12 سال سے درس فیضان سنت استقامت سے دینے کی سعادت بھی حاصل ہے. لوگ مجھ سے شرعی مسائل پوچھتے ہیں, تو کیا میں ان کو مسائل بتا سکتا ہوں؟
ابھی یہیں تک پہنچے آپ اتنا کچھ کرنے کے باوجود.
1000 مدنی مذاکرے سنے ہیں, ہو سکتا وہ سوال کا جواب
سلسلے بھی دیکھ رہے ہیں,
ہو سکتا وہ سوال کا جواب رہ گیا ہو جس کے تحت انہوں نے سوال کیا ہے.
اب وہ تو آپ کی صلاحیت پتہ کیسے چلے گا آپ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, نا اہل بھی نہیں کہہ سکتا. اہل کہنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی وہ معلومات نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ جواب دیا کرو.
1000 مدنی مذاکروں میں آپ نے کئی بار فرمایا تو ہوگا کہ اس طرح جو ہے نا جواب نہ دیے جائیں اور مفتیان کرام کی صحبت اور اس کے بعد جواب دیے جائیں, کہ جو مدنی ہوتے ہیں ان کو بھی عام طور پہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی.
جب تک مفتی صاحبان استاد جو ہے نا اس کو یہ پاس نہ کر دے, یعنی کہ مفتی کی تعریف, ایک تو مفتی بے قاعدہ علم سے نہیں ہوتا. یہ مدنی مذاکرے سننا یہ علم ضرور ہے لیکن یہ بے قاعدہ علم ہے, سسٹمیٹک نہیں ہے. یہ تو اس طرح بے قاعدہ علم سے فتح رضوی شریف میں لکھا کہ مفتی نہیں بنتا, باقاعدہ علم سے مفتی بنتا ہے. تو مفتی اس عالم کو کہتے ہیں, عالم ہونا تو اس کے لیے شرط ہے ہی. اس عالم کو مفتی کہیں گے کہ جو کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر فتویٰ دینے کی مشق کرے, فتویٰ نویسی کرے, فتوے لکھے, فتوے دے مفتی کی نگرانی میں اکیلے نہیں. اور جب یعنی کہ وہ مفتی صاحب مطمئن ہو جائے ماہر مفتی, اور یہ کام برسوں تک کرنا ہے, دو چار دن دو چار ماہ کا نہیں ہے, برسوں تک وہ فتوے دے مفتی صاحب ماہر مفتی کے ماتحت رہ کر فتوے لکھے, اور اب وہ ماہر مفتی جو اس کا استاذ ہے وہ مطمئن ہو جائے اور وہ اجازت دے کہ ٹھیک ہے اب تم اتنے قابل ہو گئے کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو تو فتویٰ دے. اچھا اب جب تک اس کا ثواب یعنی درستی, جواب کی درستی اس کی خطا پر غالب رہے گی یہ مفتی رہے گا, اور جب اگر اس کا بہت زیادہ حافظہ کمزور ہو گیا اور خطا پر خطا کرنی شروع کر دی, اتنی خطائیں کر رہا ہے کہ اب اس کے درست جواب کم جا رہے ہیں, بھولیں زیادہ ہو رہی ہیں, خطائیں زیادہ ہو رہی ہیں, تو اب پھر یہ مفتی کی ڈیفینیشن اس پر صادق نہیں ہوگی, یہ مفتی نہیں رہے گا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں جب انہوں نے دودھ کے رشتے کے تعلق سے کوئی فتویٰ دیا تو ان کے والد صاحب بہت خوش ہوئے اور ان کو فتویٰ لکھنے کی اجازت دی, لیکن جب تک والد صاحب حیات رہے انہوں نے فتویٰ نہیں دیا, اعلی حضرت نے جاری نہیں کیا جب تک اپنے والد صاحب سے تصدیق نہ کروا لی, تفتیش. والد صاحب نے جب اوکے کیا تو اس کو آگے بڑھایا اعلی حضرت نے, پتہ نہیں کتنے سال تک,
7 سال تک. والد صاحب نے خود فرمایا تھا کہ اب حاجت نہیں ہے,
7 سال تک پہ بھی یہ چیک کرواتے رہے تفتیش نہیں چیک.
تب والد صاحب نے فرمایا کہ اب حاجت نہیں ہے,
حاجت نہیں ہے
چیک کروانے کی. اعلی حضرت جیسا ذہین کوئی ہو تو کوئی ماں جنے تو پتا چلے.
ویسے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے 8 سال کی عمر میں فتویٰ لکھا تھا پہلا, تو یعنی یوں لکھا تھا کہ وہ سوال لکھا ہوا تھا اور اعلی حضرت نے جواب لکھ دیا تھا, والد صاحب تشریف لے کر آئے, دیکھا تو کہا کہ یہ امن میاں نے لکھا ہے, اچھا لکھا ہے لیکن ان کو ابھی لکھنا نہیں چاہیے تھا, لیکن کوئی ایسا لکھا ہوا تو بتائے.
امن میاں کون؟
امن میاں.
امن میاں کون؟ ہوائی. ادھر کئی منے میاں بیٹھے ہوں گے یار. مدنی منے.
مدنی منے
10 سال سے نیچے والے.
مدنی منے.
سوال
بابا سوال کیا ہے؟
امن میاں کون ہے؟
چلو منے میاں. امن میاں کون؟
امن میاں کون؟
کون سی گلی میں رہتے ہیں؟
کن کو کہا جاتا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر؟
نام محمد احسان. عمر 9 سال.
ماشاء اللہ.
امن میاں احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو نے پیار سے بولا.
یہ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کے ابو نے بتایا؟
نہیں.
یا کسی نے؟ عیسائی بھائی نے بتایا ابھی آپ کو؟
نہیں. دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں.
اچھا پہلے سے پتا تھا آپ کو؟
جی.
سبحان اللہ. جواب درست ہے. اعلی حضرت کو ان کے ابو پیار سے امن میاں کہتے تھے.
یہ مدنی منے دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں.
حالانکہ بزرگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا وہ سے. یہ تو امن میاں ابھی تذکرہ نکلا تو بہت سے سمجھ گئے ہوں گے, ورنہ تو شاید. ماشاء اللہ.
تو بابا اس طرح سے نام سے جو ہے بلا سکتے ہیں اپنے مدنی منوں کو یا مدنی منی کو اس قسم کے؟
اللہ حضرت امن میاں تو احمد کا بگڑا ہوا تھوڑی ہے. ویسے میرے کو بابو بولتے تھے گھر میں, میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا ہوں, ہے کچھ کہنے کے لیے؟ دنیا میرے کو باپ بولتی ہے, باپا مانے باپ, اور میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں اپنے والدین کا بابو, تو حرج نہیں ہے اس میں. اعلی حضرت کے ابو کہیں امن میاں اور آپ مجھے مسئلہ پوچھیں اور میں تصدیق کروں کہ حرج نہیں ہے, یہ سب واپس لے لیتا ہوں. نہیں یار یہ کیا یار بھول کھلا دیتے ہو بپو یار.
نہیں میں ہو گیا کہ اس طرح سے.
اعلی حضرت اور ان کے ابو کے مطلب انہیں کہ جو معاملات ہیں اب اس کی الیاس تفتیش کرے گا, یہاں بولے گا تو صحیح ہوگا. نعوذ باللہ. امن میاں مدینہ مدینہ کوئی اگر بچہ پیدا ہو تو بھلے محمد نام تو اصول برکت کے لیے رکھے, پکاریں گے امن میاں رکھے مدینہ مدینہ, معافی مشکل. ایک بزرگ کی نسبت ہے, اللہ کے ولی کی نسبت ہے, نیت کر لیں گے اپنے آپ بچہ ہوگا تو یوں کر لیں گے, نرینا اولاد ہوگی تو کیا پتا مطلب اسی کی برکت سے بیٹا ہو جائے جس کو بیٹے کی ضرورت ہو.
امن میاں نام رکھیں امن رضا.
امن میاں سمجھ میں آتا ہے, ان کا نام امن میاں تھا. میاں یہ ایک ہے لفظ احترام کا, ان کے ابو امن میاں کہتے تھے اپنے. امن میاں آنکھیں بند مانا بھلے نہیں آتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ روزہ افطار کرتے وقت کی جو دعا پڑھی جاتی ہے, یہ روزہ افطار کرتے سے پہلے کی دعا ہے یا روزہ افطار کرنے کے بعد کی دعا؟ ابھی سوشل میڈیا پر سوال آیا ہے.
روزہ افطار کیا جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا, اب وہ دعا پڑھ لے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے. اس سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے افطار سے, جائز تو یہ بھی ہے, قبول انشاءاللہ ہوگی. یہ حدیث پاک میں جو فضیلت آئی ہے نا افطار کے وقت دعا کی, تو اس سے مراد وہی ہے کہ افطار کرنے کے بعد دعا. اور یہ واقعی بڑا لفظ جو ہے نا یہ بلا دے وے دعا یاد آوے کا کو. ویسے کباب سموسے کو خوشبو لٹا رہے ہوتے ہیں اور پیاس شدت سے لگی ہو تو شربت بھی مطلب اپنی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے, ویسے میں کہاں دعا یاد رہے. بھلے نیت کر کے بیٹھے گا میں دعا میں نے کرنی ہے, قبولیت کا وقت ہے, میری ماں بیمار ہے اس کے لیے دعا مانگوں گا, مگر وہ جو ہی وہ سورج ڈوبا نے وہ منہ میں پانی آیا اور یہ جو کباب سموسے نے جو مارا کیا تو بس وہ شربت سب بھلا جائے گا. ارے یار دعا تو نہیں مانگی ماں کے لیے, یہ باغ باغ کے مغرب کی تو پڑھنی ہے نا نماز. تو یہ تو پھر کباب سموسے کو نہ قریب آنے دے, خالی پانی رکھے سادہ اپنے پاس, اس کا گھونٹ بھرے یا تین گھونٹ بھر دے, اب دعا مانگے تو دعا کچھ نہیں ہوگا نا سامنے مال مال. تو دعا یاد آ جائے گی، ورنہ نہیں آئے گی یاد. مشکل، بہت مشکل ہے. میں دعا مانگے گا ہی نہیں اگر مسجد میں تھال میں بیٹھا ہوا یہ دعا کیسے مانگے گا؟ ارے میں دعا مانگوں گا یہ سب ہڑپ کر جائیں گے، میرے لیے بچے گا کچھ بھی نہیں. نفس کی شرارتیں بہت ہیں. تو کونے میں بیٹھ جائے آدمی پانی لے کر مسجد کے پہلی صف میں، پہلی صف بھی مل جائے، پانی پی کر دعا مانگتا رہے جب تک عوام آ جائے گی. نماز سب کے ساتھ مل کے با جماعت پہلی صف میں پڑھ لیں. وہ یہ ہے بڑا ہیوی مشورہ ہے، پمبل کیسے ہو؟
یہ کسی اسلامی بہن کا سوال ہے، سوشل میڈیا پر ابھی آیا ہے. کہتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ میں بہت سال پہلے ایک گانا گاتی تھی، اس میں کفریات کلمات تھے. اب توبہ تو کر لی ہے، تجدید ایمان بھی کر لیا، لیکن تجدید نکاح نہیں کیا، تو کیا حکم ہوگا؟ پلیز کا جواب دے دیں.
اب وہ کون سا کفریات تھا شعر، پتا کیسے چلے؟ لزومی تھا، التزامی تھا. لزوم میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن توبہ، تجدید ایمان اور نکاح نئے سرے سے کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ وہ نکاح والا ہو. اور اگر التزام ہوتا ہے، کسی ضرورت دینی کا انکار ہو نا، تو یہ التزام کفر ہوتا ہے. اس میں ضرورت دینی کا انکار لازم آتا ہو. تو اب نکاح ٹوٹ گیا، اب انہوں نے، اچھا پھر انہوں نے جس کو کفر کا، ہو سکتا ہے لزوم کفر بھی نہ ہو، تو اسے کیسے کہہ دیا جائے؟ کیا میں عرض کروں؟ تو میں نے وہی عرض کر دیا کہ لزوم ہے تو نکاح واجب تھا، بغیر نکاح کے بھی اگر رہے کوئی تو وہ اولاد جو ہوگی وہ حلال کی ہوگی، حرام نہیں ہوگی، نکاح ٹوٹا نہیں ہے. اور اگر التزام کفر اگر ہو گیا تھا تو نکاح ٹوٹ گیا تھا، اولاد بھی حرام ہو رہی ہے اور وہ گناہ بھی زنا ہو رہا ہے.
یہ خاتون ہے،
میں تو ایک اجتماعی طور پر مسئلہ عرض کر رہا ہوں. یا عورت کا مسئلے میں کچھ؟ ہاں
جی، یہ کہ دارالافتاء اہل سنت سے وہ رجوع کر لیں،
کیا کیا شعر پڑھے تھے،
کیا کیا اشعار تھے.
گانوں کے 35 کفریہ اشعار، یہ رسالہ دیکھ کر آپ اپنے شعر ملا لیں کہ اگر ان میں سے کوئی شعر پڑا ہے تو دیکھ لیں اس میں لزوم میں کفر والے بھی ہیں، التزام میں کفر والے بھی اشعار.
اصل میں یہ بھیج رہے ہیں الفاظ، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس کو الفاظ کو بھی ہم بیان کر بھی لیں تو کیا اس کا ہاتھوں ہاتھ ہم کو حل نکال سکیں گے؟ جب تک مفتیان کرام پھر اس پر کلام کریں گے، کیا فرماتے ہیں؟
نہیں تو ان کے آپ اشعار نوٹ کر لیں، ہم مطلب مفتیان کرام سے اگر ممکن ہوا تو جواب حاصل کر لیں گے.
یہ جو جو بھیجا ہے یہ پورا شعر نہیں ہے، یہ پورا شعر بھیج دیا جائے، ہم انشاءاللہ اس کی رہنمائی لے لیں گے، اور جیسے ہی ہمیں رہنمائی مل جائے گی، ہم اللہ کرے گا ہمیں چند دنوں میں مل جائے، تو ہم اس کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بیان کر دیں.
نہیں، یہ سائل جو بھی ہے خوف خدا والا ہے،
یہ کوئی اسلامی بہن لگتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ نام سے پتا چل رہا ہے، لیکن اب واللہ والوں کیا حکم ہے. اور دوسرا یہ کہ کئی ایسے اسلامی بھائیوں کے سوالات آ رہے ہیں جو کئی مرتبہ مدنی چینل پر بیان ہو چکے ہیں، مدنی مذاکرے میں بیان ہو چکے ہیں، تو میں سوشل میڈیا پر آنے والے ان سوالات کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین تک ہم جو بھی ہم نئے نئے سوالات ہوں وہ پہنچانے کی کوشش کریں. اب سب کے لیے دعا بھی کر دیجئے گا،
اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ مدنی مذاکروں میں حاضری اپنی جاری رکھا کریں، دوسروں کے سوالات کے جوابات سن کر بھی معلومات میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے. اب ہر ایک کا سوال جو ہے نا یہ چلا نہیں سکتے، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنے سوالات آتے ہوں گے. بعض سوالات میں کچھ تحفظات ہوتے ہوں گے، ملکی تحفظات وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی چلانے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، آپ سمجھیں گے کیوں جواب نہیں دیتے، تو کوئی تو مسئلے تو ہوگی جو سوال نہیں چلتا ہوگا. تو دل بڑا رکھیں، دارالافتاء اہل سنت کو لکھ کر بھیج دیں. ہلو حسنی کمپیوٹر، آپ حسنی کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟
میں ہانی اتاریہ دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں.
واہ، عمر بھی بتائیں گے آپ؟ عمر کتنی ہے؟
5 سال.
ماشاءاللہ،
حسنی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کنیت.
نام حسن، کنیت ابو محمد.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بتائیں.
تقی سید.
سبحان اللہ.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بتائیے.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ.
سبحان اللہ. اے حسنی کمپیوٹر کی بھی کیا بات ہے، کیسے پیارے پیارے جواب دے رہا ہے.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام بتائیے.
حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ.
اس میں شہزاد حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ اگر صحابیہ ہوں تو ہمیں کون سا صیغہ استعمال کرنا چاہیے.
یہ دیکھو کمپیوٹر ہے، اب کمپیوٹر کبھی کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، اس میں کچھ فیڈنگ میں تو جو فیڈنگ ہے نا، میں نے عمر بتائیں گے تو اس میں بھی کنفیوز ہو گیا کمپیوٹر، تو جو اس میں فیڈ ہے نا تو وہی بولے گا. یہ
یعنی جو کمانڈ دے گے نا تو وہی ایکشن ہوگا.
ہاں نہیں، آج ہی تیار ہوئی ہے. ویسے رضی اللہ تعالی عنہا بولنا چاہیے صحابیہ کے ساتھ.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے حسنی کمپیوٹر، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟
15 سنہ المبارک سن 3 ہجری.
سبحان اللہ.
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، ان میں سے ایک ارشاد بتائیے.
یا اللہ، میں اسے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما.
سبحان اللہ. حسنی کمپیوٹر، پہلے، دوسرے اور تیسرے غوث اعظم کا نام بتائیے.
پہلے کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام عبد القادر جیلانی، تیسرے کا نام امام مہدی.
سبحان اللہ. دیکھو یہ تو اب بھی میں پوچھوں نا کہ جواب دیجئے، تین غوث مشکل ہو جائے گا جواب دینا، تو کل پوچھوں. آج تو ابھی بھی تو یاد کر لیا ہے نا، آئندہ کبھی پوچھوں تو یاد ہونا چاہیے آپ کو. لکھ لو، اس کو لکھ لو، ہے نا. یہ غوث پاک، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انہیں دو مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائی اور ریزائن کیا تھا اپنی خلافت سے، اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ ان کی نسلوں میں رکھ دی. کتنی بڑی شان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
حسنی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کب خلیفہ بنے؟
حضرت علی کی شہادت کے بعد.
آپ کی خلافت کتنے عرصے رہی؟
6 ماہ.
ماشاءاللہ.
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کن کے ہاتھ پر بیعت فرما کر خلافت کو چھوڑا؟
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ.
ماشاءاللہ.
خلفاء راشدین میں آپ کا کون سا نمبر ہے؟
5واں.
سبحان اللہ.
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس وجہ سے ہوا؟
آپ کو زہر کھلایا گیا.
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا؟
5 ربیع الاول سن 50 ہجری.
وہ وصال کیا، کس کس کو نہیں معلوم وصال کے معنی؟ کسی کو بھی نہیں معلوم. ہاں وہ اکا دکا کوئی معلوم ہے لگتا ہے یار. یہ سوالات ادھر کے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک دو دن پہلے مجھے مل جائے گا نا, اس کی تسہیل ہونی ضروری ہے تاکہ عوام کو معلوم. ہم کمپیوٹر میں جو بھی آپ ڈالیں گے وہ نکلے گا. اب اگر کمپیوٹر کو وصال اگر ڈالا ہے نا, وفات پوچھیں گے تو نہیں بتائے گا, وصال ہی بتائے گا. تو نہیں بتا ہوتا کمپیوٹر کو کہ وصال کیا اور وفات کیا. وصال مانے انتقال, انتقال میں وفات میں عوام سمجھتی ہے, وصال میں آپ کے سامنے سمجھتی کہ نہیں سمجھتی. وصال ظاہری تو ساؤ نہ سمجھے, وصال ہے باکمال.
حسنی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ انتقال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟
47.
ماشاء اللہ, دیکھو کمپیوٹر نے فوراً انہیں فیڈ ہو گیا اس میں کہ وصال لکھا ہوگا لیکن انتقال بولا سمجھ گیا. ماشاء اللہ, اللہ نظر بس سے بچا ہمارے کمپیوٹر کو.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟
جنت البقیع میں.
سبحان اللہ.
اور جنت البقیع کہاں ہے؟
مدینہ منورہ میں.
سبحان اللہ.
یہ سوال نہیں تھا, جنت البقیع کہاں ہے؟
سبحان اللہ. اچھا اپنے طور پہ کہاں ہے؟
مرشد اطفال پر. شہزاد اطفال پر.
شہزاد اطفال کہاں ہیں؟ ان کو بولنے دو. اچھا یہ کمپیوٹر میں نہیں ہے, یہ غریب زادہ عطار.
شورا کے نگران پر.
ابو رضوان پر. ابو رمضان پر. ابو رمضان پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جزاک اللہ خیرا.
ویاکم ویاکی.
جواب دیجئے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا پیدل سفر کیا؟
کون جواب دے گا؟
ماشاء اللہ خود ہی پکڑ لیا, جواب بھی دے دیا. دس سال سے کم والا ہوتا تو اس کو مل جاتا انعام.
بابا آج ایک پرچی آئی تھی ہمارے پاس کہ ہمارے یہاں جو بزرگوں کو سوال پوچھا جاتا ہے, مدنی منوں سے پوچھا جاتا ہے, شخصیات سے پوچھا جاتا ہے, جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام سے پوچھا جاتا ہے, تو دیگر جو نوجوان ہیں ان کا بھی نمبر لایا جائے.
تو اس میں نہیں, تقسیم میں کہیں تو یہ فٹ ہو جاتے ہوں گے نا.
نہیں, جو
کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے. کیا نام رکھے اس کا؟ جب ہم عام سوال کرتے تو اس میں یہ ہاتھ ہو گئے.
اب نہیں تھی کیڈیے سے.
اچھا
جی,
جوان بولے تو جوان کی پھر عمر کا طے کرنا پڑے گا نا.
نہ ورنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حاضرین میں سے جو دینا چاہیں.
اچھا اچھا, چلو عوامی کر لیں آپ سوال.
چلے ٹھیک ہے. وہ کون سا پانی ہے کہ جسے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں؟ اس کا جواب مائک پر نہیں ہے. یہ والا جو ہے نا, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا پیدل سفر کتنی بار کیا ہے؟
جی بابو, پہلے سوال کا جواب پہلے لے لیں پھر دوسرے کا لیجیے.
جی
سوال سنا دے ایک مرتبہ.
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل سفر کیا؟ اس کا جواب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حسن رضا عطاری جامع المدینہ چشتی شریف سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 بار مدینہ شریف سے مکہ معظمہ کی طرف سفر کیا, پیدل سفر کیا.
30 کتنی بار فرمایا آپ نے؟
20 بار.
جواب درست ہے.
اچھا پیدل کا معنی کیا؟ پیڈل سائیکل میں ہوتا ہے نا. پیڈل کیا؟
سواری کے بغیر چل کرتا ہے, پاؤں پر چلتے ہوئے.
پیدل آن فٹ، جو انگریز جانتے وہ پیدل ڈھونڈتے ہوں گے، آن فٹ اسے کہ بغیر کسی سواری کے چلنے کو پیدل چلنا کہتے ہیں،
بائی واک،
واکنگ یہ بھی پیدل،
بائی واک،
بائی واک بولتے ہیں،
واکنگ تو ہے نا کہ وہ چل رہا ہے،
اچھا
شاید فائل ہے نا واکنگ.
جواب جو ہے درست ہے، تحفے دیں
جی. وہ کون سا پانی ہے جسے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں؟ یہ تو عوامی تو ہو گیا نا، اب یہ اس کا جواب کون دے گا؟ وہ کون سا پانی؟
اٹھ کر آ رہے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں، مائی خود ہی آ جائے گا آپ کے پاس، جو چل کر آئے گا اس سے جواب ملے
نہیں.
دیکھیں اپنے جو ہے نا یہ یادداشت کے مطابق جواب دینا ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے اور کتاب میں دیکھنا نہیں ہے، ٹیبلٹ وغیرہ یا موبائل وغیرہ میں نہیں دیکھنا،
بغیر پوچھے کو بتائے تب بھی وہ جواب نہیں دینا.
جی باپو جواب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وہ بہتا ہوا پانی ہے جسے دیکھنے سے نظر تیز اور گناہ معاف ہوتے ہیں.
مدنی تربیت کا والے
سنبھالے
سنبھال لیں،
آگے کی جانے چلتے ہیں.
تاکہ بے دوش شہن شاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کریں گے تو دس دس نیکیاں مزید مل جائیں گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جنی سے عرض ہے میری کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعائیں فرمائیں، اور میرا بیٹا. جی حضور، سوال کا جواب ہے کہ آب زمزم شریف.
جواب درست ہے کہ آب زمزم شریف کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں.
زمزم اس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے.
کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ وہ ہمارے سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا میں جو اپنی پہچان جہان کی ہوتی ہے، وہاں پر انہوں نے اگر عورتوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، پروفائل فوٹوگراف کہلاتی ہے، اور وہ لگائی ہوئی ہیں یا خود استعمال کرنے والی فیمیل ہیں، لیڈیز ہیں، اور انہوں نے شاید اپنی کوئی لگائی ہوئی ہو یا کوئی ایسی لگائی ہوئی ہو، تو ان کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد.
نہیں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کی تصویر نہ لگایا کریں، نہ عورتیں کسی کو اپنی تصویر بھیجا کریں، اس سے بچنا ضروری ہے. حیا بھی تو کچھ چیز ہے کہ نہیں، حیا کے اصولوں کے خلاف ہے یہ. اور عورت کی تصویر کو معاذ اللہ پھر مرد گندی نظر سے دیکھیں گے تو بھی گناہگار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا کا زیور نصیب فرمائے. آمین.
بے باقی کا دور ہے بابا، بے باقی کا دور ہے. آپ نے بہت ہی ایک اہم اور حیا میں ڈوبا ہوا جملہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد اس کو گندی نظر سے دیکھے. اب بے باقی کا دور ہے، اس میں کوئی بے باک کہیں کوئی بیٹھی ہوئی ہو کہے تو مردوں کو چاہیے نا کہ اپنی نگاہوں کی اپنی نیتوں کی حفاظت کریں، ہم کیوں اپنی تصویر ہٹائیں؟
بہرحال یہ کہ چہرہ اپنا نہ دکھایا کریں، کیوں پیک رکھا کریں.
آپ سے عرض ہے کہ آپ بعد از سحری اور افطاری پہلے سورہ اخلاص اور پھر سورہ قریش پڑھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟
ویسے تو قرآن کریم کو الٹا پڑھنا یہ تو ناجائز ہے تلاوت میں، تو یہ اوراد ہیں. اوراد میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے نا کہ اس طرح پڑھنا کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھا پھر سورہ قریش پڑھا تو حرج نہیں ہے، یاسین شریف اور سورہ تغابن اور اس طرح سورۃ الملک یہ بھی اگر پڑھتا ہے بندہ اورات کے طور پہ تو آگے پیچھے حرج نہیں ہے، اور تلاوت کرے نا جب قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے تو اس میں الٹا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، فتح رضویہ میں اس مضمون کا فتویٰ موجود ہے۔
یہ وقاص
اور میری حکمت یہ کہ امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ الوالی نے اسی طرح لکھا ہے، پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کا لکھا ہے پھر سورہ قریش پڑھنے کا لکھا ہے، احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے ترکیب۔
یہ وقاص بلوچ ہیں کہ اس سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں میں نے سوال کیا ہے، یہ پیرا دتا یا پیرا دتا کہتے ہیں یہ نام رکھنا کیسا؟
کوئی حرج نہیں ہے، پیروں نے دیا، پیروں نے دعا کی تو یہ پیدا ہو گیا، پیر دتا پیراں دتا بھی ہوتا ہے، دتا دتا نہیں، دتا میں نے دیا ہوا، پیروں کا دیا ہوا یہ مجازن ہے، حقیقت میں تو اللہ ہی دیتا ہے کہ ان کی دعا سے یہ پیدا ہوا، جیسے کہ وہ قرآن کریم میں نا کہ جبریل امین نے تشریف لا کر وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا انما انا رسول ربک لآہب لک غلاما زکیا، کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو ستھرا بیٹا دوں، تو جبریل امین نے بیٹا دیا، اندر شوڑے کہ اللہ کی عطا سے دیا، تو پیرا دتا تو پیروں نے اگر دیا ہے تو اللہ کی عطا سے دیا ہے، ان مانو کر ہے نا، جیسے روزی تو اللہ دیتا ہے لیکن سیلری تو ہم سیٹ سے لیتے ہیں نا، اور بڑھنے کا بھی سیٹ کو بولتے کہ بڑھا دو تنگ دستی ہے، تو اللہ موت دیتا ہے کوئی شک نہیں، سبھی یہی کہیں گے کہ مارنا جلانا اللہ تعالی فرماتا ہے، لیکن قرآن کریم میں جو ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تمہیں وفات دیں گے تمہیں ماریں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی عطا سے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت کے ذریعے اس کی روح قبض کی جاتی ہے، یہ تو ایسی باتیں کہ جو عقل میں حاجہ نہیں چاہیے، جیسے کہ وہ پھانسی کا پھندا کون پہناتا ہے، اب جیسے کہ پھانسی کا پھندا تو پھانسی گھر پہناتا ہے، پھانسی کی سزا جج دیتا ہے، تو اب اگر کوئی کہے کہ پھانسی گھر نے اس کو لٹکا دیا ہمار دیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ مجازن ہے، حقیقت میں اس کی موت کا وقت آ گیا تو یہ مر گیا، تو یہ مطلب شیطانی وسوسوں پر نہ جایا کرے، انبیاء کرام اولیاء کرام جو بھی عطا فرماتے ہیں پیران پیران عظام تو یہ اللہ تعالی کی عطا سے دیتے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔
باپا یہ مدنی انعام نمبر 49 میں ہے کہ کیا آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں، آپ یہ فرمائیں کہ باوضو رہنے کی کیا فضیلت ہے؟
جب مسجد میں وضو کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو بہت سے لوگ وضو کا جو جسم پر لگا پانی ہے، فرش مسجد، کارپیٹ بہت زیادہ گرایا جاتا ہے، اگر اس کے برعکس ہم گھر سے وضو کر کر آیا کریں اس کی کیا فضیلت ہے؟
وضو باوضو رہنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اس کے فضائل جو وضو کا رسالہ ہے نا یہ نماز کے احکام میں یہ دیا ہوا ہے، جب وضو ٹوٹ جائے تو بندہ نیا وضو کر لے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ جب معراج میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی چاپ آگے آگے سنی، یہ حدیث پاک بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 286 پر ہے. ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیتا اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے، اسی سبب سے تجھے یہ درجہ ملا.
گرمیوں کے موسم میں یا ویسے بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ منہ سے سمیل آتی ہے تو ایک سپرے منہ میں کرتے ہیں جس سے سمیل ختم ہو جاتی ہے. تو اب روزے کی حالت میں ایسا سپرے منہ میں کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں.
اسپرے منہ میں بدبو دور کرنے کے لیے، ہاں، تو اس میں وہ جو بھی دوا نکلے گی ذرا حلق کے نیچے تو جائے گی وہ، تو اس طرح تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
ارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، کیا مسواک کرنے سے منہ کو اور معدے کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور مسواک کرنے کی کوئی دعا بھی ہے؟ ارشاد فرما دیجئے.
منہ کے بعض قسم کے چھالے معدے کی گرمی اور تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے جراثیم پھیلتے ہیں. اس کے لیے تازہ مسواک منہ میں ملیں اور اس کا بننے والا لعاب یعنی تھوک بھی خوب ملیں، انشاءاللہ عز وجل مرض دور ہو جائے گا. اور بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دانت پیلے پڑ گئے ہیں یا دانتوں سے سفیدی کا اثر اتر گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مسواک کے نئے ریشے مفید ہیں. نیز دانتوں کی زردی یعنی پیلا پن ختم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں. مسواک تعفن یعنی بدبو کو دفع یعنی دور اور منہ کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے، جس سے انسان بے شمار امراض سے بچ سکتا ہے، یعنی جس سے انسان جو بے شمار بیماریوں سے بچ سکتا ہے.
فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ، پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ. فیضان مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. مسواک کی نمازیں 70 گناہ افضل، مسواک کی نمازیں 70 گناہ افضل. کتنی کرم فدا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. یا رب فریدی کو بھی ہو جائے اس کی عادت،
سے یا رب فریدی کو بھی ہو جائے اس کی عادت یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت جاں بخش دل خوش آ جائے مسواک پیاری پیاری فیضانِ مسواک
غیر اللہ کا مقصد کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے وہ غیر ہے اس کا. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ویسے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے لیے ہمارے ہاں غیر اللہ کا لفظ بولتے نہیں ہیں، ان کو ہم اہل اللہ بولتے ہیں.
غیر اللہ الگ چیز اور من دون اللہ الگ چیز.
من دون اللہ
جی
نہیں، ویسے غیر اللہ کے لیے بھی ہمارے ہاں کتابوں میں لکھتے ہیں علماء اہل اللہ.
جی غیر اللہ ایک تو ذات و صفات کے اعتبار سے بات ہے، دوسرا ایک غیر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہوں. تو جہاں ذکر کی بات آئے گی تو وہاں یہ لوگ خارج نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کی طرف لے جانے والے ہیں.
صلو علی الحبیب.
میرا نام محمد آصف اجمل روان ہے، میں گاؤں میر تحصیل اگروہ ضلع اٹک سے بول رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ میں مسواک یوز نہیں کر سکتا، میرے پاس سست برش ہے اور سست پیسٹ ہے. کبھی جب روزہ ہوتا ہے تو میں سست برش سے ہی دال صاف کر لیتا ہوں، پیسٹ نہیں استعمال کرتا، اور مسواک میں یوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ طریقہ تھوڑا مشکل ہے مسواک کا، شروع سے ہی برش استعمال کر رہا ہوں، تو کیا میری سنت ادا ہو جائے گی؟
مسواک سیکھنی چاہیے، اتنی مشکل تو نہیں ہے. تو ٹوتھ برش سے بھی وہ بھی مشکل ہے، محنت تو اس میں بھی پڑتی ہے. تو جتنا برش کرنے میں سیکھنے کا وہ ذہن ہے، وہ مسواک کا بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو مسواک بھی آ جائے گی، کیونکہ ٹوتھ برش یہ مسواک کا الٹرنیٹ نہیں ہے. مسواک کے اندر تو کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اندر رکھی ہیں، برش میں کچھ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.